بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 4 اگست 2006 مسجد دار السلام باغ جناح لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں مطالعہ قرآن حکیم کے ضمن میں سورۃ تغابن کی آیات کا مطالعہ کرایا.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، آمين يا رب العالمين. سورۃ تغابن کا آخری حصہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا. آپ کو یاد ہوگا اس سورۃ کے پہلے رکوع میں تینوں ایمانیات کا ذکر ہے، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالمعاد یا آخرت، بنیادی ایمانیات ہیں. اور پھر ان پر ایمان لانے کی پرزور دعوت ہے. یہ ایمانی حقائق ہیں، یہ کائنات کے ابدی حقائق ہیں، اصل حقیقتیں یہ ہیں، الٹیمیٹ ریئلٹیز. ان کو مانو گے تو تمہارا اپنا فائدہ ہے، نہیں مانو گے تو تمہیں اختیار ہے، نہ مانو. لیکن ایک بات سن لو، اس کا نتیجہ جو آخرت میں نکلنے والا ہے وہ بڑا ہولناک ہے، اور کامیابی ناکامی کے فیصلے کا دن وہ ہے. ذالک یوم التغابن، سورت کا نام بھی تغابن ہے، اور تغابن ہار جیت کے فیصلے کا دن. تو ماننے میں ہی عافیت ہے، ماننا معقولیت کا رستہ بھی یہی ہے کہ حقائق کو مان لیا جائے، تسلیم کیا جائے، اپنے رب کو مان کر اس کی ربوبیت کا اعتراف کیا جائے. وہی تو خالق ہے، وہی تو مالک ہے، اسے واقعتاً خالق و مالک اور رب تسلیم کر لیا جائے تو یہ تو معقولیت ہے. اسلام تمہیں اسی کی دعوت دے رہا ہے. جو نامعقول راستہ ہے وہ بھی تم چاہو تو اختیار کر سکتے ہو دنیا میں، لیکن انجام بہت خوفناک ہے، بہت خوفناک ہے. وہ ابھی سے سن لو، بعد میں نہ کہنا کہ ہمیں وقت پر بتایا نہیں گیا، ہمیں خبر نہیں ہے. اس کے بعد دوسرے رکوع میں ہم نے دیکھا کہ ایمان کے نتائج، ایمان کے ثمرات، ایمان کے مثمرات، امپلیکیشنز ایمان لانے کے بعد، اس کے کچھ عمل کے اندر اس کے نتائج ہیں جو رونما ہونے چاہیے، انسان کے طرز عمل میں تبدیلی آنی چاہیے، اس کی سوچ میں بہت بڑا انقلاب آنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ اس میں یہ رہنمائی بھی ہے کہ انسان اس آئینے میں خود اپنے آپ کو دیکھے تاکہ اسے اندازہ ہو کہ کس کس پہلو سے ابھی میں ایمان کے مطلوب معیار سے پیچھے ہوں، نیچے ہوں. یہ ہے موضوع جو چل رہا تھا. اس میں سے تین ثمرات کہہ لیجئے، نتائج کہہ لیجئے. نمبر ایک، ظاہر بات ہے کہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، میں صرف گن کر آگے بڑھوں گا. ایمان کا پہلا نتیجہ یا ثمرہ، تسلیم و رضا کی کیفیت. جو ہو رہا ہے اس خالق و مالک کی مرضی سے ہو رہا ہے، جو ہوا اس کی مرضی سے ہوا، جو آئندہ ہوگا وہ بھی اس کی مرضی سے ہوگا، اور جب میں اس کے ساتھ مخلص ہوں تو وہ مجھ سے بڑھ کر میرا خیر خواہ ہے. میں اپنے خیر کو اپنے شر کو نہیں پہچانتا، وہ میرے خیر اور شر سے کما حقہ واقف ہے. لہذا اگر کوئی چیز ایسی ہوئی جو بظاہر مجھے اس میں شر نظر آ رہا ہے، تو حقیقت کے اعتبار سے بھی اس میں میرے لیے کوئی خیر، کوئی بھلائی پوشیدہ ہو. وہ مولا ہے، وہ میرا ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، وہ دوست ہے، وہ ساتھی ہے، کچھ بنا اور کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو کوئی شخص کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. لہذا ایک اطمینان قلب، اندرونی سکون ایمان حقیقی کے نتیجے میں لازمن پیدا ہونا چاہیے، ہوتا ہے. جو ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا، جو آئندہ ہوگا اس کی مرضی سے ہوگا. ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں، جو اس کی طرف سے آئے اس میں خیر ہی خیر ہے. اب کوئی غم، کوئی صدمہ، کوئی پریشانی، ایک تبھی صدمہ ہوتا ہے کسی قریبی عزیز کے بچھڑنے کا وقتی طور پر، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی غم کو روگ بنا لینا، اعصاب جو ہیں وہ جواب دے جائیں، یہ کیفیت بندہ مومن کی نہیں ہوتی. یا ایتھا النفس المطمئنہ، وہ نفس مطمئنہ کی کیفیت. اور آئندہ بھی جو کچھ ہوگا اس کی مرضی سے ہوگا، لیکن لہذا کوئی پریشانی نہیں، کوئی تشویش نہیں، کوئی فکر مندی نہیں. فکر ہونا چاہیے تو صرف ایک، کہ ہاں ہم جو کچھ کریں اپنے رب کی مرضی پر عمل کریں، اس کے مطابق کریں، کہیں اس کو ناراض نہ کر لیں، کہیں اس کی کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کریں، بس یہ فکر ہونی چاہیے. تو تسلیم و رضا سب سے پہلا حاصل، اور یہ ثمرہ ہے، گفٹ ہے ایمان کا. دنیا میں بندہ مومن کو نقد انعام اللہ کی طرف سے ملتا ہے. دوسرا لازمی نتیجہ اطاعت. ایمان باللہ کا لازمی نتیجہ اللہ کی اطاعت، ایمان بالرسول کا لازمی نتیجہ رسول کی اطاعت. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، جب رب مان دیا تو ظاہر بات ہے اس کی ماننی بھی پڑے گی. اس کو ہم رب مانیں اور اس کی نہ مانیں تو یہ تو ہمارے اس طرز عمل کو نہایت مذہب کا خیز قرار دیا جائے گا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، بھیجے ہوئے ہیں، نمائندے ہیں، انہی کی اطاعت کے ذریعے اللہ کی اطاعت ہوگی. مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، لہذا ان کی اطاعت واجب ہے، کوئی چو چرا کی گنجائش ہے ہی نہیں. جو انہوں نے کہہ دیا، جو فرما دیا، ان کے سنت پر چلنا ہے، ان کی باتوں کو ماننا ہے، کوئی آپشن نہیں ہے. یہ ایمان کا لازمی نتیجہ جسے ہم بھلائے بیٹھے. ایمان الگ ہے، یہ اطاعت کسی نے کر لی تو فبیہا، نہیں بھی کی تو اس کے ایمان پر کوئی حرف نہیں آ رہا، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ اپنی جگہ مکمل. تیسرا نتیجہ امپلیکیشن، اس پر گفتگو ذرا کم ہوئی تھی، صرف ترجمہ کیا تھا میں نے اس آیت کا، کہ اللہ لا الہ الا ہو وعن اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی مختار مطلق نہیں، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں سوائے اللہ کے، تو وعد اللہ فلیتوکل المؤمنون، اہل ایمان کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. یہ ایمان کا تیسرا لازمی نتیجہ ہے، امپلیکیشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ایمان کے نتیجے میں اس کو بھی آنا چاہیے. اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ آسمانی ہدایت، اس کا نچوڑ، اس کا حاصل توکل بتایا گیا. سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں تورات کی تعلیمات کا خلاصہ کیا پیش کیا؟ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. ہم نے موسیٰ کو تورات عطا کی تھی، اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نامہ بنایا تھا، اور تورات کی تمام تعلیمات کا حاصل میرے سوا کسی کو کارساز مت سمجھنا، بھروسے کے لائق کوئی نہیں ہے سوائے اللہ. یہ ایمان کا اصل حاصل، نچوڑ. اور یہ نہیں ہے تو پھر ہمیں دھوکہ ہوا کہ ہم شاید مومن ہیں، صاحب ایمان ہیں. اقبال کا شعر بھی ہے، وہ سناؤں گا بعد میں. توکل ہے کیا؟ اسباب ظاہری پر بھروسہ نہ ہو، بھروسہ، تکیہ، دار و مدار، انحصار، مسبب الاسباب. ہمارے لیے اس دنیا میں جو بھی کہا گیا کہ دنیا متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے، ہر چیز جو ہم تک پہنچتی ہے یا ہمارے ساتھ جو واقعات بیتتے ہیں وہ ایک اسباب کی کڑیوں سے ہو کر پہنچتے ہیں. کاز افیکٹ چین ہے، ایک سیکوینس ہے جو چلا آ رہا ہے. ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے، یہ فلاں کا نتیجہ ہے، یہ اس نے کیا ہے، یہ فلاں نے کیا ہے، حالانکہ اصل میں کرنے والا کون ہے؟ مسبب الاسباب اللہ ہے، اس کی مشیت کار فرما ہے. کوئی پتا تک جنبش نہیں کرتا جب تک کہ اللہ کے علم میں نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر لقمہ جو انسان کے حلق سے اترتا ہے اللہ سے اذن مانگتا ہے، اس کے حق میں غذا کا کام کروں یا اس کے حق میں زہر بن کر جو ہے اس کے اندر اس کا اثر ڈال دوں، جو کچھ ہو رہا اس کی رضا سے. تو اسباب کے ظاہری پردوں کو نظر انداز کر کے سارا بھروسہ اور توکل اور تکیہ انحصار صرف مسبب الاسباب پر کیا جائے، یہ ہے اصل میں توکل کا مفہوم. اور اس کا اصل ٹیسٹ کب ہوتا ہے؟ جب ظاہری تمام دروازے بند نظر آئیں اسباب والے، ظاہری اسباب سب کے سب انسان کے مخالف ہو جائیں، تمام دروازے بند ہوں، پھر بھی انسان کو یقین ہو کہ ایک بچانے والی ذات ہے، وہ ایک ہے جو راستہ کھول سکتا ہے. اور یہ صرف گمان ہی نہ ہو، یقین کی حد تک ہو، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک اس کا اذن نہیں ہوگا. یہ ہے حاصل ایمان کا، اس لیے کہ ایمان کا لازمی نتیجہ ہے جب سب کچھ کرنے والا وہ ہے، بیدہ الملک، تمام فیصلے اس کے ہاتھ میں ہیں، اس کی مرضی کے بغیر پتا تک جنبش نہیں کر سکتا. وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ بکل شیء علیم ہے، وہ ہر جگہ میرے ساتھ ہے، تو پھر مجھے کسی شے کا ڈر نہیں، میرا بھروسہ اس ذات پر. اسباب اس نے بنائے ہیں، یہ سلسلہ اسباب اس کا پیدا کیا ہوا ہے، وہ ان کے تابع نہیں ہے، وہ ان کا پابند نہیں ہو گیا، اسباب اس کے تابع. یہ ہے اصل میں توکل کا مفہوم. اس کی مثالیں چند ایک میں دینا چاہوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بے شمار مثالیں ہیں. غار ثور کی مثال قرآن مجید میں بھی آئی ہے. وہ کیا موقع تھا آپ کے علم میں ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے ارادے سے نکلے ہیں مکے سے، معلوم ہے باہر حصار ہے مشرکین کا، کہ جیسے ہی نکلیں گے یک بار کی ٹوٹ پڑیں گے، اور تاکہ کسی ایک پر آپ کے خون کا الزام نہ آئے، تمام قبیلے متفق ہو جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے غیبی طور پر نکالا. جب انہیں صبح اندازہ ہوا کہ نکل چکے ہیں، فوجیوں کی مدد سے پہنچ گئے. یہ بھی آپ کے علم ہے کہ غار ثور جو ہے مکہ سے اگر مدینہ کو جائیں تو اس کے برعکس سمت میں ہے. یہ آپ کی اسٹریٹجی تھی، حکمت عملی تھی کہ آپ پہلے وہاں گئے اور وہ جبل رحمت ہے غالباً اس کا نام، جبل رحمت میں وہ غار ثور ہے، بہت بلندی پر، بہت دشوار گزار راستہ، کھوج ہی کھوج لیتے لیتے غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ اب بظاہر احوال بچنے کی کوئی صورت نہیں، جو اتنی صعوبت اتنی مشقت جھیل کر وہاں تک پہنچا ہے وہ اندر جھانک نہیں سکتا، کس نے روکا؟ اور اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ثانی اثنین اذھما فی الغار، انہیں شدید پریشانی لاحق ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اللہ کے رسول یہ تو پہنچ گئے، پکڑے گئے۔ کتنے اعتماد اور سکون سے فرمایا جس کو اللہ نے کوٹ کیا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیا اللہ سے بڑی قوت ہے جو باہر کھڑی ہے؟ اس بات کا ڈر، روکنے والا کون تھا؟ پھر اسباب اس نے پیدا کیے، اگر کبوتری نے وہاں انڈے دیے ہوئے ہیں اور وہاں بیٹھی ہے تو اسباب پیدا کرنے والا کون ہے؟ اگر بکڑی نے جالا تن دیا تو یہ اسباب فراہم کرنے والا کون ہے؟ وہ مسبب الاسباب۔ یہ ہے توکل۔ ایک اور سیرت کا جو واقعہ ملتا ہے کہ ایک موقع پر کسی غزوے سے واپسی پر جب لوگ منتشر ہو گئے تھے، آرام کر رہے تھے، آپ بھی ایک درخت کے سائے تلے استراحت فرما رہے تھے، تلوار درخت کے ساتھ آپ نے لٹکا دی ہے، ایک اس کی شاخ کے ساتھ، ایک مشرق کا گزر ہوا، اس نے کہا یہ تو بہترین موقع ہاتھ آ گیا، کوئی آس پاس نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، تلوار الگ رکھی ہوئی ہے، وہی تلوار اس نے اٹھائی، سونت کے کھڑا ہو گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ تمہیں اب میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ کسی قسم کی گھبراہٹ کے بغیر پورے اطمینان اور سکون اور اعتماد کے ساتھ اللہ، کانپنے لگا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اب آپ نے بڑھ کر اٹھا لی، اب بتاؤ تم، بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ اب وہ منتیں اور خوشامد کرنے لگ گیا۔ یہ ہے اصل میں توکل اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی بہت اہم ہے، قرآن نے اس کو نقل کیا ہے صراحتاً۔ میں نے جو عرض کیا تھا کہ اسباب کے سارے راستے بند نظر آئے، اس وقت کیا کیفیت تھی؟ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں مصر سے، لاکھوں افراد ساتھ ہیں، لیکن وہ افراد کون ہیں؟ صدیوں کی غلامی جنہوں نے دیکھی ہے، کم ہمتی بزدلی ان کے اندر جڑوں میں ان کے سرایت کر چکی ہے۔ پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا اور آگے سمندر آ گیا، اب پوری قوم کا دباؤ حضرت موسیٰ پر ہے، انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، تم نے مروا دیا۔ جواب کیا تھا؟ کلا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ کھولے گا، وہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، وہ کل قدرت کا مالک ہے۔ پھر کھولا اللہ نے راستہ۔ یہ ہے اصل میں توکل۔ اسی طرح اجتماعی توکل کی ایک بہت بڑی مثال تھی غزوہ بدر، 313 افراد نکلے ہیں مکے سے اور دشمن کی فوج سے لڑائی کے لیے نہیں نکلے، اس قافلے کے تعاقب کے لیے نکلے ہیں جو شام سے واپس آ رہا تھا، لہذا کسی تیاری کے بغیر نکل آئے۔ قافلے کے ساتھ گنتی کے چند لوگ ہوتے ہیں، مال و اسباب بہت سارا ہے، کسی جنگی تیاری کے بغیر نکل آئے ہیں، 313 افراد ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، چند گنتی کی چند تلواریں ہیں پورے لشکر میں، نہتے گھوڑے بھی دو بتائے جاتے ہیں۔ راستے میں خبر دی جاتی ہے وحی کے ذریعے کہ مکے سے 1000 کا لشکر پوری طرح مسلح کیل کانٹے سے لیس وہ نکل کھڑا ہوا ہے، قافلے والوں کی ایس او ایس کال کے جواب میں کہ ہمیں بچاؤ، اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ تم جس کی طرف بھی رخ کرو گے اللہ تمہیں فتح عطا کرے گا، ایک طرف قافلہ ہے اور ایک طرف یہ ہے۔ صحابہ نے صرف یہ دیکھ کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رجحان کس طرف ہے، فیصلہ دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی مرضی وہ ہماری مرضی، آپ بسم اللہ کیجئے، فیصلہ کیجئے، قدم بڑھائیے۔ اب یہاں پر 1000 کا لشکر ہے، وہ تو تعداد 3 گنا، لیکن اس سے بڑا فیکٹر یہ کہ یہ نہتے ہیں، کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں، اللہ پر توکل ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا، آپ کی محبت، آپ کی اطاعت، آپ کا اتباع، یہ جذبہ، یہ تھا جس نے انہیں لڑایا، اور پھر اللہ نے وہ شاندار فتح بھی عطا فرما دی۔ لیکن یہ کہ لڑنا، لڑنے کی تیاری کرنا، اس کے لیے آمادہ ہو جانا، اس میں یہ ہے اللہ پر توکل، جب اللہ نے فرمایا تو بس صحیح، بات ختم۔ اور آج کل بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ وقت کے دجال کے خلاف نبرد آزما ہیں، سر جھکانے کو تیار نہیں ہیں، اسباب تو سارے ادھر ہیں جس وجہ سے ہم نے سر جھکا دیا تھا، ہم نے تو اسباب ہی کو تولا تھا نا۔ اور جو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اللہ کو حاکم مطلق مانتے ہیں، ان کو نہیں مانتے، یہ فرعون، ان کے آگے سر جھکانے کو تیار نہیں ہے، یہ وہ ایمان کا لیول ہے توکل والا۔ لیکن یہ اب مسلمانوں میں خال خال ہی ہے، ان کے خلاف جو بھی ہے، نہتے بھی لڑ رہے ہیں، کوئی قدم سے جہاد کر رہا ہے، کوئی اپنی زبان سے کر رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک عظیم اکثریت امت مسلمہ کی وہ اسباب ہی کو دیکھتے ہیں۔ اب آگے دو آیات میں ایک بڑا اہم مضمون آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ایمان کے ان ثمرات اور نتائج کے حصول میں کچھ رکاوٹیں بھی ہیں۔ ایک بندہ مومن کے دل میں اگر ایمان گھر کر جائے، راسخ ہو جائے، تو تسلیم و رضا کی کیفیت بھی پیدا ہونی چاہیے، اللہ اور رسول کی کامل اطاعت وہ اس کی زندگی میں سب سے نمایاں ہونا چاہیے فیکٹر، اور اللہ ہی کی ذات پر توکل، یہ اس کے باطن کے اندر یہ توکل جو ہے حقیقت بن کر جاگزی ہونا چاہیے۔ لیکن اس راستے کی کچھ رکاوٹیں بھی ہیں، کچھ رکاوٹیں تو وہ ہیں جو قرآن مجید میں جن کا بار بار ذکر ہے، کہ اہل ایمان تمہارا ایک بہت بڑا دشمن ہے، وہ تمہیں پٹیاں پڑھائے گا، وہ تمہیں ایمان کے اس راستے سے، اس ایمان کی صراط مستقیم سے اتارنے کی کوشش کرے گا، اس پٹڑی سے۔ 7 مرتبہ تو اس کا تذکرہ قصہ آدم و ابلیس کی شکل میں آیا، بہت واضح دشمن ہے۔ اس کے علاوہ 20 مرتبہ کہا گیا کہ ان شیطان للانسان عدو مبین، ان شیطان لکم عدو مبین، سن لو شیطان تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں ایمان کے صراط مستقیم پر چلنے نہیں دے گا، وہ رکاوٹیں ڈالے گا۔ یہ بات تو طے شدہ ہے، سورہ بقرہ کی وہ آیت سامنے رہنی چاہیے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اہل ایمان اسلام میں، اطاعت میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ کی اطاعت، اللہ اور رسول کی اطاعت کو اختیار کرنے میں جو بہت سی رکاوٹیں ہیں، ان میں ایک بہت بڑا عنصر شیطان کا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، دیکھو شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا، وہ نہیں چاہے گا تم اس رستے پر چلو۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن۔ تو ایک وہ دشمن ہے جس کے بارے میں قرآن نے بار بار اعلان کیا ہے کہ وہ دشمن ہے تمہارا، اس سے بچو۔ ایک اور دشمن کی طرف بھی قرآن میں اور مقامات پر اشارات موجود ہیں، وہ انسان کا اپنا نفس بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو بہت زیادہ حکم دینے والا ہے گناہ کا، برائی کا، وہ خیر کے راستے کی طرف، وہ دین میں اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے قربانی، جہاد، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ تم اس رستے پر چلو، سو تمہیں بہانے تراش کر دے گا۔ تو نفس انسانی یہ بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، اس کا ذکر بھی قرآن میں جا بجا ہے، لیکن یہاں کچھ اور رکاوٹوں کا ذکر کیا جن کو عام طور پر آدمی نہیں پہچانتا، یہ بڑی وقفی رکاوٹ رہی ہے۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو ایمان کا لازمی تقاضا جو یہاں سامنے آ رہا ہے وہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ اہل ایمان، تمہاری بیویوں میں اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے بچ کر رہو۔ یہ بڑا غیر معمولی انداز ہے۔ اولاد تو رحمت ہے، اللہ کی عطا ہے، اچھی بیوی بھی دنیا میں وہ بھی اللہ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے، یہ تو سب سے بڑھ کر میرے خیر خواہ ہیں، میری اولاد، میری گھر والی۔ عام طور پر تاثر یہ، اور یہ اتنا غلط بھی نہیں ہے، لیکن ایک اعتبار سے فرمایا، یہی پر پوٹینشیل ڈینجر موجود ہے۔ یہ جو محبت اللہ نے رکھ دی ہے تمہارے دل میں اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے، یہ ایک خطرے کے نشان سے پھلانگ بھی سکتی ہے، کراس کر سکتی ہے، اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر یہ محبت اصل میں تمہاری دشمنی ہے حقیقت کے اعتبار سے۔ چوکس اور چوکنے رہو، یہ ہے ویک پوائنٹ تمہارا۔ اور آپ کو معلوم ہے شیطان جہاں سے حملہ کرتا ہے وہ انسان کے ویک پوائنٹس کو دیکھتا ہے۔ ہر دشمن دوسرے پر وار کرنے کے لیے جائزہ لیتا ہے کہ اس کا ویک پوائنٹ کہاں ہے، وہ کسی قسم کی دشمنی ہو، وہ چاہے کھیل کا میدان ہو۔ کامیاب ٹیم کون سی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ دوسری ٹیم جو مخالف میں ہے اس کے اسٹرانگ پوائنٹس کون سے ہیں، ویک پوائنٹس کون سے ہیں، سب سے پہلے تو اس کی نشاندہی کی جائے۔ تو جو تمہارا ویک پوائنٹ ہے تم نہیں جانتے، تمہیں اس کا شعور نہیں۔ ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم، ان میں تمہارے دشمن ہیں، یہ بڑی وارننگ ہے یہاں پر، اس لیے کہ یہ ایمان کے ان تقاضوں کو روک سکتے ہیں جس کے نتیجے میں انسان کی عاقبت برباد ہو سکتی ہے۔ ان کی محبت اگر ایک حد سے بڑھ گئی، یہیں پر انسان، آپ دیکھتے ہیں خود، چاہے وہ اپنی ذات کو قربان کر دیتا ہے اولاد کے لیے۔ کم سے کم ہمارے ہاں مشرقی جو روایات ہیں ان میں اب تک یہ معاملہ بہت بہت حد تک ہے۔ یورپ میں جہاں پر میٹیریلزم جو ہے اپنی آخری انتہا تک پہنچ چکا ہے، وہاں پر اب اولاد اور والدین کے رشتے کے اندر بھی وہ تقدس باقی نہیں رہا، وہ لیول نہیں رہا، لیکن یہاں تو ہے۔ اپنے آرام کو تج دینا، اپنی ذات کی نفی کرنا، ایثار اور قربانی جو ہے آخری درجے میں دینے کے لیے تیار ہوتا ہے اولاد کے لیے۔ لیکن اگر یہ ایثار اور قربانی اپنی ذات سے ہٹ کر دین کو قربان کرنے کا معاملہ آ گیا، اللہ کے احکامات کو قربان کرنے کا معاملہ آ گیا، ان کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے، حلال ذرائع سے نہیں ہوتی، بہرحال اب اولاد کے لیے کرنا تو ہے، اعلیٰ تعلیم تو دلوانی ہے، اور جیسے دوسرے بچے ہیں ان کو وہ تمام سہولتیں ہیں، وہ سہولتیں اگر نہ دیں گے تو ان میں احساس سے کمتری پیدا ہوگا، کیا دکھائیں گے معاشرے کو، کیا اپنی منہ دکھائیں گے کہ اولاد کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا، جائز ذرائع سے ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں انسان سمجھتا ہے کہ شاید اب میرے لیے جائز ہے کہ ان کی خاطر میں حرام میں منہ ماروں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بد نصیب شخص وہ ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی عاقبت برباد کرتا ہے۔ یہ ویک پوائنٹ ہے۔ فاحذروہم، چوکنے رہو، محتاط رہو، ہوشیار رہو، یہ نہ ہو کہ ان کی محبت، ان کی فرمائشیں تمہیں حرام میں منہ مارنے پر مجبور کر دیں۔ دین کے تقاضوں سے روکنے میں کامیاب ہو جائے ان کی محبت، اگر یہ ہو گیا تو پھر خسارے میں گئے. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگلے الفاظ بالکل اور رنگ کے ہیں، اور یہ اصل میں یہ وہ ڈیوائن وزڈم ہے جس تک انسان کی رسائی نہیں ہے. یہ اللہ کی عطا ہے جو قرآن کی شکل میں اس نے ہمیں عطا فرما دی. ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں تمہارے دشمن ہیں، لیکن دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم عفو و درگزر سے کام لو، چشم پوشی کر لیا کرو، معاف کر دیا کرو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان. ایک طرف محتاط ضرور رہو، ایسا نہ ہو جائے، لیکن گھر میں رویہ تھانے دار کا نہیں ہونا چاہیے. مطلوب وہی ہے گھر کی فضا، اس میں محبت ہو، اس میں ایک دوسرے پر اعتماد ہو، خوشگوار فضا ہو، لیکن ساتھ ہی انسان پورے طور پر محتاط رہے کہ کہیں اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کر بیٹھوں ان کی محبت میں، کہ جوش میں آ کر اور ان کی کسی فرمائش اور کسی تقاضے کے حوالے سے. اس میں اوور سینسٹیویٹی چاہیے، لیکن دوسری طرف ان کے ساتھ وہ سلوک نہ ہو کہ جو دشمنوں کے ساتھ ہوتا ہے. وہ محبت کی فضا برقرار رہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بہترین اسوہ پیش فرمایا. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ گھر میں ہوتے تھے اور بڑی بے تکلفی کی باتیں اور بہت ہی ایک خوشگوار فضا میں گفتگو ہو رہی ہے اپنی ازواج کے ساتھ، جو عام طور پر عربوں کا معمول نہیں تھا. ان کا تصور یہ تھا کہ عورتوں کے ساتھ تو درستی اور سختی ہی لازمی ہے، رویے میں بھی اور انداز میں بھی اور تکلم میں بھی. لیکن اس کے برعکس آپ نے یہ بھی فرمایا کہ خیرکم خیرکم الی نسائکم، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر. لیکن ساتھ ہی فرماتی ہیں ام المومنین کہ جیسے ہی اذان کی آواز آتی تھی ایسے اٹھ کر چل دیتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں. یہ بیلنس، یہ نہیں کہ خوشگپیاں لگ رہی ہیں تو کب اذان ہوئی اور کب نماز کا وقت گیا پتہ ہی نہیں چلا. تو یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا، اگر تم ان سے عفو درگزر سے کام لو، چشم پوشی کیا کرو، معاف کر دیا کرو، فان اللہ غفور رحیم، تم بھی تو اللہ تعالیٰ سے اس بات کے خواہش مند ہو کہ پروردگار تمہارے گناہوں کو معاف کرے، تم پر رحم فرمائے، تو تم بھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ یہ سلوک کرو، اللہ تمہارے ساتھ مہربان ہوگا، تمہاری خطاؤں کو معاف کرے گا. انما اموالکم واولادکم فتنہ، اسی مضمون کو آگے بڑھایا، جان لو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، ذریعہ آزمائش. فتنہ جو ہے وہ شے کو کہتے ہیں جس پر رگڑ کر دیکھا جاتا ہے سونا خالص ہے کہ نہیں. تو کسی شخص کی اصل حقیقت کو دیکھنے کے لیے اسے کو جھٹکا دیا جاتا ہے، سخت حالات سے گزارا جاتا ہے. یہ فتنے والی کیفیت ہے، ذریعہ آزمائش، جانچ پرکھ. تم سمجھتے ہو کہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی اولاد ہے اور مال ہے، ھذا من فضل ربی، ہر وقت اسی کی دعائیں، اسی کے لیے التجا اللہ سے، اور اولاد یہ اصل میں تمہارے لیے ذریعہ آزمائش ہے، یہ تمہارے ویک پوائنٹس ہیں، یہ اصل میں دنیا سے محبت کے دو بڑے بڑے مظہر ہیں جو تمہیں دنیا سے جوڑنے والے ہیں، مال کی محبت، اولاد کی محبت. جتنا دنیا سے جڑو گے اتنے اللہ سے اور آخرت سے دور ہوگے. انسان سمجھتا ہے کہ یہی دو چیزیں میری اپنی ہیں، ایک جو سینس آف پوزیشن ہے، میرا مال، جیسے ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا تو کچھ ہے ہی نہیں، اس کے مال میں سے اس کا تو صرف اتنا ہے جو اس نے کھا پی لیا اور اپنے جسم پر استعمال کر لیا، کوئی کپڑے پہن لیے، باقی تو سارا اس کے وارثوں کا ہے، وہ اس حماقت میں مبتلا ہے کہ اس کا ہے، جو اپنی ذات پر اس نے خرچ کیا اس کے سوا باقی سارا اس کا حقیقتاً تو ہے ہی نہیں، بس تسلی ہے کہ ہاں بینک بیلنس اتنا ہو گیا، اس کو دیکھ دیکھ کے خون بڑھ رہا ہے، آپ کے کس کام کا؟ وہ تو آج آنکھ بند ہوگی وارثوں کا منتقل ہو جائے گا، لیکن ایک فیلنگ سے تو میرا مال اور میری اولاد، اولاد بھی میری، میری شخصیت کا تسلسل، جسے سمجھتا ہے کہ یہ واقعی کوئی میری شے ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ یہ تو ہماری فیلنگز ہیں نا، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ مال ہو یا اولاد ہو، یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص چرواہا ہے، راعن کہتے ہیں چرواہے کو، گلہ بان ہے، نگہبان ہے، اور اس سے باز پرس ہوگی ان کے بارے میں کہ جو اس کی نگہبانی میں دے دیے گئے، اولاد کو اللہ نے ہماری نگہبانی میں دیا ہے، اولاد کا خالق کون ہے؟ خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، یہ تو امانت ہے، اور امانت کے حوالے سے انسان کا ذہن بالکل ذہن واضح ہونا چاہیے کہ جب یہ امانت ہے تو جس کی امانت ہے اس کی مرضی کے مطابق تصرف ہوگا، ورنہ خیانت ہوگی، تو حقیقت کے اعتبار سے تمہارا نہیں ہے، یہ مال بھی یہی رہ جائے گا اور اولاد بھی اصلاً اللہ ہی کی مخلوق ہے جو اس نے تمہاری کسٹڈی میں دی ہے، البتہ یہ چیزیں اللہ تعالی نے ایسے انسان کے ساتھ کوئی رشتے اور تعلقات اور علائق باندھ دیے ہیں کہ وہ اس کے اندر بالکل اس کی اصل حقیقت کو بھول کر کچھ اور ہی جذبات رکھتا ہے ان چیزوں کے بارے میں، چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، انسان کے دلوں میں محبت ڈال دی گئی ہے کوٹ کوٹ کر، کن کی؟ جو بھی پسندیدہ اشیاء ہیں، اولاد، بیٹے، بیوی، مال و دولت، اس کے انبار، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کے برتنے کا سامان ہے جو اللہ تعالی نے انسان کو عطا کیا، حقیقتاً ان سب کا مالک اللہ ہے، اور یہ سب ہمارے پاس اس کی امانت ہے جن میں تصرف اللہ کی اور رب کی مرضی کے مطابق ہی کیا جا سکتا ہے. اقبال نے اس بات کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا تھا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، یہ دنیا کا مال و اسباب اور یہ رشتہ و پیوند، تمہاری رشتہ داریاں، کوئی بیوی ہے، کوئی بیٹے ہیں، اولاد ہے، والدین ہیں، بھائی بند ہیں، بتان وہم و گمان، یہ تو وہم اور گمان کے بت ہیں جو پالے ہوئے، حقیقت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، قیامت کے دن یہ بات کھل جائے گی، ویسے تو عین موت کے وقت بھی بہت کچھ کھل جائے گا، جب سورہ منافقون میں آخر میں فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، جب بالکل یقین ہو جائے گا کہ فرشتہ اجل پہنچ گیا اور اب تو رخصتی ہے، کوئی امکان نہیں ہے بچنے کا، اس وقت انسان کی شدید خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے سب صدقہ کر دوں، اس سے پہلے جیب ڈھیلی کرنے کو تیار نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ، جب تک یقین نہیں ہو جائے، لیکن اس وقت مہلت نہیں ملے گی اللہ کی طرف سے، فَأَصَّدَّقْ، سب کچھ صدقہ کر دوں اللہ کی راہ میں، چند لمحے مجھے اور مل جائیں، لیکن جب تک زندگی کا یقین ہے وہ اس کے لیے آمادہ نہیں. اور آخرت بھی زیادہ بات کھلے گی. مال اور اولاد دونوں کے حوالے سے قرآن میں یہ مضمون بار بار آیا، ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه. وہ لوگ، وہ مجرم، وہ گناہگار، وہ ناشکر اللہ کی، جب دیکھیں گے آخرت کے عذاب کو، ان کی بڑی خواہش ہوگی کہ پوری دنیا کا کل مال و متاع بھی ان کا ہوتا تو اس وقت وہ سب کچھ دے کر اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاتے. پوری دنیا اور اس کے تمام مال و اسباب بھی اس شخص کا ذاتی ہوتا تو اس وقت میں کسی طرح سب دے کر جان بچاتا، بلکہ وہ مِثْلَهُ مَعَهُ، اتنا اور بھی ہوتا وہ بھی دے دیتا. ایک جگہ فرمایا کہ زمین بھر سونا اگر ہوتا کسی کے پاس تو وہ چاہتا کہ میں اس وقت دے کر کسی طرح اپنی جان بچاؤں جہنم کے عذاب سے، تب پتہ چلے گا یہ واقعی بتانے وہم گما تھے. اسی طریقے سے اولاد کے بارے میں، علائق دنیاوی کے بارے میں دو مقامات پر قرآن میں آیا، سورہ عبس میں بھی، سورہ معارج میں. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، مجرم چاہیں گے، گناہگار جو دیکھ رہے ہیں کہ اب جہنم ہے ہمارا مقدر، کسی طرح میری اولاد کو میرے بدلے میں فدیے میں قبول کر لیا جائے. یہ میری اولاد ہے نا، میری ہے، میں دیتا ہوں انہیں فدیے میں اپنے بدلے، انہیں جہنم میں ڈال دو، کسی طرح مجھے بچا لو. وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، بیوی کو بھی جھونک دو جہنم میں، میری طرف سے حاضر، اور میرے بھائی بہن جو ہیں ان کو بھی قبول کر لیا جائے میرے بدلے. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، قمبہ، قبیلہ، برادری، سب کو دے، یہاں تک کہ زمین میں جتنے بھی افراد ہیں کسی طرح سب کو قبول کر لیا جائے میرے عوض فدیے کے طور پر، مجھے بچا لیا جائے. یہ جذبات اس وقت ہوں گے اولاد کے حوالے سے اور تعلقات دنیاوی کے حوالے سے. تو یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ. لیکن جو اہل ایمان ہیں، الا المتقین، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دنیا میں جتنے دوست بنے پھرتے ہیں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے آخرت میں. ایک ایکسیپشن ہے، اہل متقین اگر دونوں متقی تھے تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ ان کی دوستی کو برقرار رکھے گا. اسی طریقے سے کوئی شخص، اس کی اولاد وہ صالحین میں سے، اللہ تعالیٰ ان کو وہاں بھی جمع فرما دے گا. یہ تو اللہ کی مزید عنایت ہوگی، لیکن اصل حقیقت منکشف ہو جائے گی. اصل مسئلہ آخرت کی کامیابی کا ہے، جہنم کے عذاب سے بچاؤ کا ہے. اور جہنم جب سامنے نظر آئے گی تو سب کچھ لو، ہر چیز کو حاضر ہے، اولاد ہو یا مال. یہ ہے اصل میں، یہ دو رکاوٹیں بڑی بڑی، مال اور اولاد کی محبت، آخرت کے کامیابی کے راستے کی رکاوٹ بھی یہ ہیں. اور اب میں یہاں اشارہ کروں گا کہ دنیاوی کامیابی مسلمانوں کی، اس کے راستے کی بھی سب سے بڑی رکاوٹ دنیا کی محبت. مال کی محبت کا کیا مطلب؟ دنیا سے محبت ہے، آپ چاہتے ہیں دنیا میں بہتر سے بہتر رہائشی سہولیات ہوں، بہتر سٹیٹس ہو، بہتر حالات میں رہیں، زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، خوب انجوائے فل بنائیں اپنی اس دنیاوی زندگی کو، یہی حاصل ہے. لہذا مال مرغوب ہے، اور آئے، زیادہ سے زیادہ ہو. دنیا میں بھی مسلمانوں کی کامیابی کی سب سے بڑی رکاوٹ یہ دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت. چنانچہ وہ حدیث سے پہلے بھی میں نے آپ کو سنائی ہے، آج کے حالات میں وہ بار بار یاد آتی ہیں، کہ ایک وقت آئے گا کہ اقوام عالم تم پر ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گی جیسے دسترخوان پر کھانا چن لینے کے بعد دعوت دی جاتی ہے کہ آئیے لقمہ تر ہے، تناول فرمائیے. تم اتنے کمزور، لاچار اور بے بس ہوگے کہ جو جہاں سے چاہے گا تمہارا حصہ کاٹے گا اور اپنے لیے وہ تناول اور کھانے کا کام کرے گا. صحابہ بڑے پریشان ہوئے، حیران بھی ہوئے، سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد اتنی کم ہوگی کہ ہم اتنے مجبور اور بے کس ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد بہت ہوگی. بل انتم غساؤن کا غسا السیل، تعداد تو بہت ہوگی لیکن حقیقت کے اعتبار سے تمہاری حقیقت جھاگ کسی ہوگی، جیسے سیلاب کے اوپر خس و خاشاک ہو، جھاگ ہو، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہو، بلبلے. اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ صحابہ نے کتنا بھی سوچا ہو کہ ہماری تعداد کتنی ہوگی، وہ یہ نہیں سوچ سکتے کہ 1.5 ارب پہنچ جائے گی. اس کے باوجود بھی تمہاری حیثیت ایسے ہوگی جیسے بلبلے ہیں، جھاگ ہے. کیوں؟ جواب دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک بیماری پیدا ہو جائے گی تمہارے اندر، اور اس کے مظاہر کیا ہوں گے بیماری کے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت، دنیا کی محبت اور موت کا خوف، موت سے کراہت، اس سے گریز. یہ اصل میں ایک ہی بیماری کے ایک ہی تصویر کے دو رخ. جب دنیا سے محبت ہوگی تو پھر کون چاہے گا موت؟ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، یہود کی دنیا کی محبت جو ہے وہ ایک ضرب المثل تھی، یہ بڑے لالچی ہیں، دنیا کی زندگی کے حریص ہیں، تو موت سے ایسے بھاگتے ہیں کہ ہر ایک کی خواہش ہے کہ 1000 برس عمر ہو جائے. یہ کیفیت تمہاری ہوگی، تو دنیا میں تمہاری حیثیت ہو جائے گی جھاگ کی طرح، خس و خاشا کی طرح. آج بار بار یہ احساس ابھرتا ہے کہ خون مسلم کی جو ارزانی ہے اس وقت، بیروت پہ جو کچھ ہو رہا ہے، حزب اللہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے، نہتے شہری معصوم بچے، وحشیانہ اوپر سے بمباری ہو رہی ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر پا رہے. یہ وہی کیفیت ہے، اس مرض کا شکار ہے پوری امت بحیثیت مجموعی الا ماشاء اللہ. اسی مرض کی علامت یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو بھی اپنی اپنی کرسی کی فکر ہے، اپنے مفادات، اپنی جان بچاؤ. کوئی اصول بھی کسی شے کا نام ہے، کوئی غیرت و حمیت دینی بھی کوئی شے ہے، کوئی امت مسلمہ اور اس کے بھی کوئی، اللہ تعالیٰ نے کوئی مشن دیا تھا، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے بھی کوئی ذمہ داری ہے، کوئی آخرت کے حوالے سے بھی کوئی ہمیں فکر کرنی ہے. یہ سب چیزیں ذہن سے محو، ایک ہی چیز ہے، دنیا کی محبت، اپنا مفاد، اپنی کرسی، اپنا بچاؤ، اپنا تحفظ، دیٹس آل. یہی ہمارے حکمرانوں میں ہے اور یہی ہمارے عوام کی ایک عظیم اکثریت کا یہ حال ہے، الا ماشاء اللہ. کسی دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے. وہ ایمانی جذبات کہاں ہیں؟ ایمان کا تو لازمی تقاضا تھا اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اور رسول کی اطاعت زندگی کے ہر گوشے میں، ادخلوا فی السلم کافا، دین میں اطاعت میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ہمارا حال کیا ہے؟ اول تو دین سے سروکار ہی کوئی نہیں ہے، جسے کفر اور اسلام کے درمیان فرق کہا گیا نماز، امت مسلمہ کی عظیم اکثریت اس سے بھی غافل. پاکستان کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہاں دینی جذبات بہت زیادہ ہیں، اسلامی شعائر اقدار، ان کا خیال، ان کا لحاظ زیادہ ہے، لیکن میں اس پاکستانی معاشرے اور پورے ملک کے حوالے سے کہہ سکتا ہوں کہ 5 وقتہ نماز پڑھنے والے 10% سے زیادہ نہیں. باقی اس کی فکر کہ ہماری معیشت کے اندر حرام تو نہیں آ گیا، یہ تو اب لوگوں کے اندر سے حصہ موجود نہیں، الا ماشاء اللہ. صرف ایک چیز ہے، کاروبار وہ ہونا چاہیے جس میں زیادہ سے زیادہ کمائی ہو، نقصان کا اندیشہ نہ ہو، چاہے وہ سر سے پیر تک حرام ہو. معاشرت ہے تو وہ مغربی معاشرت، وہی ہمارا جو ہے قبلہ و کعبہ بنی ہوئی ہے اس وقت. تمدن ہے تو وہ ہندوانہ، اور یہ جو مادر پدر آزاد معاشرت اس وقت فروغ پا رہی ہے اس کے لیے کیسے دروازے کھول دیے ہم نے، حکومت نے تو کھولے ہی ہیں، عوام نے بھی کھول رکھے ہیں. یہ حال ہے دین کے ساتھ ہمارا تعلق، اس کے نتیجے میں یہ سزا ہے جو ہم پر مسلط ہے. یہ مرض دنیا کی محبت، ہمیں جب آخرت کی پرواہ نہ ہو، ہمیں اللہ اور رسول کے احکام کی پرواہ نہ ہو، دین کی پرواہ نہ ہو، تو کیا مطلب ہے؟ بس دنیا ہی ہمارا مطلوب و مقصود ہے. تو اگر ایسا ہوگا تو دنیا میں تمہارا یہ حشر ہوگا، سن لو. 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں. او آئی سی کو 3 ہفتے بعد توفیق ہوئی ہے مل بیٹھنے کی، اور درد مند مسلمانوں کا خون کھول رہا ہے. اتنا اہم مسئلہ تھا، ویری نیکسٹ ڈے انہیں جمع ہونا چاہیے، اور اس میں بھی بس ایک پھسپھسے سے بیانات. کوئی ایسا اقدام کہ سفارتی تعلقات منقطع کریں گے، اسرائیل بند کرے، ورنہ ہم اچھا یو این او کے اندر بھی آپ سلامتی کونسل کا اجلاس تو بلا سکتے ہیں، اس کا تو مطالبہ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی 3 ہفتے بعد تو جمع ہونے کی، بیٹھنے کی توفیق ملی. یہ وہ بے بسی کا، یہی وہ عذاب ہے جس کا ذکر اس حدیث میں ہے، اور قرآن اسے یہ کہتا ہے، ضربت علیہم الذلت والمسکنہ، ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی، اس لیے کہ انہوں نے دین سے بے وفائی اور غداری کی ہے. اس کی سزا یہود کو بھی ملی تھی اس شکل میں، اور آج ہمیں ملی. راستہ وہی ہے، الحمدللہ. ایمان تو ہم اس کے دعوے دار تو ہیں، زبانی اقرار تو ہے، کسی نہ کسی درجے میں ہے ایمان، لیکن اس کے جو عملی تقاضے ہیں، جو اس کے لازمی نتائج ہیں، ان سے ہم کوسوں دور. جب ادھر آئیں گے تو پھر دنیا کی عظیم ترین قوت بھی مسلمان ہوں گے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے اوپر سایہ فگن ہوگی، اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت کے مستحق تبھی بنیں گے. قرآن تو بار بار کہتا ہے، اولئک هم المفلحون، کامیاب صرف وہ ہوں گے جو ایمان کے ان عملی تقاضوں کو پورا کریں. گارنٹی تو انہی کی دی ہے اللہ نے، ہم اپنے طور پر مطمئن ہیں تو ہیں، لیکن اوتھنٹک چیز یہ اللہ کا کلام، ہماری سوچ نہیں ہے. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں سب کو ان ایمانی حقائق کو سمجھنے کی اور ان کی عملی تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.